حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ پیغام کربلا یا دروس جو اس قیام عظیم سے ہمیں لینا ہے، اس سلسلے میں ان مجالس میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ کل اس بات پر گفتگو ہوئی کہ قیام کربلا کا ایک پیغام یہ ہے کہ انسان خدا پرستی کے بجائے دنیا پرست ہو جائے تو لشکر یزید میں شامل ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کی نعمت، لذت، حکومت، طاقت ہاتھ میں ہونے سے لشکر یزید میں شامل نہیں ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے معصومین کے پاس، امام زمانہ کے پاس ہوگا۔ لیکن اگر ان کے سامنے جھک جائے، ان چیزوں کا بندہ بن جائے، خدا کے بندگی چھوڑ جائے، تو اس وقت انسان یزیدی بن جاتا ہے۔ آج خوف خدا کے حوالے سے، کربلا کے ایک اہم پیغام خوف خدا ہے، کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ خوف خدا معرفت خدا کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس خدا کی معرفت ہو تو خوف خدا بھی ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، خدا سے اعلیٰ درجے میں ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ علماء ہمارے عرف میں تو ظاہر ہے مولانا علم دین رکھنے والوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہی لغت کے معنی لے لے، جن کے ہاں خدا کے معرفت زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہے۔ جتنی عظمت خدا کا احساس ہوگا اتنا خدا سے ڈرے گا۔ ڈرنے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ خدا نعوذ باللہ بے رحم ہے یا جنت جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ خوف کے مختلف وجوہات ہیں، بعض اوقات بہت ہی محبت ہو تو محبوب کی ناراضگی قابل برداشت نہیں ہے، ڈرتا ہے اس بات سے کہیں میرے محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ دعائے کمیل میں ارشاد ہوتا ہے، حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، خدایا فرض کرو کہ میں نے برداشت کیا، صبر کیا تیرے عذاب کو، لیکن تجھ سے جدائی کو کیسا برداشت کر سکوں۔ خوف ہے، اعلیٰ درجہ کا خوف ہے، جہنم کے آگ سے زیادہ خوف خدا ہے، لیکن وہ خوف کس سے؟ جدائی کا خوف ہے. اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، قیامت کے دن کچھ گناہگاروں کی طرف خدا نہ نظر کرے گا نہ ان کے ساتھ بات کرے گا. نظر بھی نہ کرنا، بات نہ کرنا، یہ کنایہ ہے کہ خدا ان سے ناراض ہوگا، خدا کو ان پر غصہ ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے یہی بہت سخت ہے. جو لوگ محبت کے تجربہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں محبوب کا ناراض ہونا سب سے بڑی مصیبت. خوف کی ایک وجہ یہ، بعض وقت عظمت کی وجہ سے، اس خدا کی عظمت کی معرفت رکھتا ہے، اس عظیم ہستی کو ناراض کرنا، عذاب سے ہٹ کر اس عظیم ہستی کی عظمت کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ڈرتا ہے، رعب بیٹھنا. کسی کی عظمت کی معرفت سے اس کے دل میں اس کا رعب بیٹھ جاتا ہے. بعض اوقات جس طرح سے احادیث نے بتایا، تم اپنے گناہ سے ڈرو، خدا تو ارحم الراحمین ہے، خدا تو عالم ہستی کے سب سے حسین ہستی ہے، اس کے عشق میں انبیاء و اولیاء گریہ کیا کرتے ہیں. معشوق ہستی، حسین ہستی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے. دعاؤں میں اسی طرح سے فرماتا ہے لا یخاف الا عدلہ، صرف عدل خدا کا ہمیں خوف ہے. دنیا میں عدل ہماری تمنا اور آرزو ہے. اے کاش ایک دن آئے جس دن میں دنیا میں عدل کی حکومت ہو. لیکن قیامت کے دن میں عدل خدا سے ہمیں خوف ہے. اگر خدا اپنے عدل و انصاف کے مطابق رفتار کرے تو ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ مشکلات سے دوچار ہوں گے. بس خوف خدا مختلف حوالوں سے ہے. گناہگار اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اس لیے خدا سے ڈرتا ہے، عدل خدا سے ڈرتا ہے اس لیے خدا سے ڈرتا ہے، عاشق خدا خدا کے ناراضگی سے ڈرتا ہے، معرفت خدا رکھنے والا عظمت خدا سے ڈرتا ہے. مختلف حوالوں سے خوف خدا ہوتا ہے. خوف بہت اہم چیز ہے تربیت میں. کچھ لوگ کہتے ہیں تربیت کے ذریعے، خوف کے ذریعے تربیت میں کوئی حسن نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ خود دیکھیے نماز شب کی کتنی ثواب ہے، بے شمار ثواب نماز شب کے لیے ہمارے احادیث میں موجود ہے. لیکن لوگ پانچ وقت کے واجب نمازیں پڑھیں گے، نماز شب پڑھنے کی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ پانچ وقت کی نماز واجب نمازیں ہیں، اگر اس کو نہ پڑھے تو سزا ہوگی. خوف ہے. نماز شب کے ساتھ صرف جنت ہے، جہنم نہیں ہے. نماز شب نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت کے درجات بالا تر سے محروم ہو جائیں گے. فتہجد نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نماز تہجد بجا لاؤ، خدا آپ کو مقام پسندیدہ عطا فرمائے گا، محمود مقام عطا فرمائے گا. لیکن جہنم نہیں، جہنم نہیں ہے تو خوف نہیں ہے. خوف نہ ہونے سے کم توفیق ملتی ہے. آپ دیکھیے سلام اور جواب سلام، جواب سلام میں ایک ثواب اور سلام میں 69 ثواب بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہ مستحب ہے، وہ واجب ہے. ممکن ہے سلام کرنے میں کچھ کوتاہی کرے، لیکن جواب میں چونکہ واجب ہے اور جہنم اس کے پشت پر ہے ترک نہیں کرتے. تو خوف مؤثر ہے انسان کی تربیت میں. محبت انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، محبت خدا، عشق خدا انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن خوف خدا انسان کو گرنے سے، سقوط سے، پستیوں کی طرف جانے سے، درندگی کی طرف جانے سے روک دیتی ہے. انسان شکم مادر سے جب آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، لیکن اگر اس میں محبت خدا ہو قدم بے قدم بلندی کی طرف، اگر خوف خدا نہ ہو تو قدم بے قدم پستی کی طرف جائے گا. پستی میں لامتناہی درجات ہے کہ انسان اگر پستی کی طرف جانا چاہے اس کو کوئی حد و حصر نہیں ہے، اگر بلندی کی طرف جانا چاہے اس کے بھی کوئی حد و حصر نہیں ہے. محبت خدا اس کے ہاتھ پکڑ کر بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، خوف خدا اس کو مزید نیچے گرنے سے روک دیتا ہے۔ تو اہم چیز ہے خوف خدا، انسان کو مزید گرنے سے روک دیتا ہے، اور روکنے سے وہ ایک قسم کے ترقی کی طرف جانے کے لیے زمین اس کے لیے ہموار ہوتا ہے۔ اور عرض کے سارے خوف صرف ایک قسم کا خوف جہنم کے خوف ہے، باقی خوف محبت کا نتیجہ ہے، معرفت کا نتیجہ ہے۔ تو اسی لیے خوف خدا انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے، سقوط سے، گرنے سے روکتا ہے، بلندیوں کی طرف جانے کے لیے اس کو ایک مناسب جگہ پر رکھتا ہے اور رحمت خدا کے لائق قرار پاتا ہے۔ اور خوف خدا کے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اغیار کے خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے۔ محتاط رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، شیاطین جن و انس کے حرکتوں پر کڑی نظر رکھنا ہے، ان کے منصوبوں کے بارے میں غور کرنا ہے، ان کے منصوبہ اور مکر و فریب کو ناکام کرنے کے لیے اپنے اندر منصوبہ اور سب کچھ ہونا چاہیے اپنی جگہ پر۔ لیکن خوف صرف خدا کا، خوف خدا دل میں آ جائے غیر خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جادوگر جنہوں نے فرعون کے جادوگر تھے اور بہت بڑے جادوگر تھے، پوری دنیا سے فرعون نے ان کو بلایا تھا، اور اتنے پست لوگ تھے، فرعون سے کہتے تھے ہم جیت گئے تو ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دے۔ جب خدا نہ ہو انسان حیوان بنتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا کا عقیدہ نہ ہو، ایک انسان اور حیوان کے مقاصد کے درمیان فرق ہو سکتا ہے؟ واقعاً منطقی طور پر آپ سوچیں، اگر خدا پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، ایک انسان کا مقصد زندگی، ایک حیوان کے مقصد زندگی کے درمیان فرق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ حیوان کا بھی مقصد اسی دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے، انسان کا بھی مقصد اسی دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو اس وقت انسان کی زندگی کے مقصد اس عالم کو آباد کرنا ہے، خدا کے محضر میں جانا ہے، انبیاء کے محضر میں جانا ہے، اہل ائمہ کی خدمت میں جانا ہے، بلند اہداف و مقاصد ہے۔ تو اسی لیے انسان بہت حقیر ہو جاتا ہے جب ایمان باللہ اس کے پاس نہ ہو۔ جانور اور انسان کے درمیان فرق نہیں رہتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ہم نے خلق کیا جہنم کے لیے بہت سے انسانوں کو اور جنات کو، جن کے کانے ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ان کے دل ہے، عقل ہے، اس کے ذریعے کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے پستر ہے، جانور بہرحال اپنے مقصد تخلیق کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ سب صحیح، لیکن اپنے مقصد تخلیق کی طرف جا رہا ہے، اپنے سے افضل مخلوق پر فدا ہو رہے ہیں، اپنے سے افضل مخلوق کی ضرورتوں کو پورے کر رہے ہیں۔ لیکن انسان نہ صرف مقصد تخلیق کی طرف نہیں جا رہا ہے، نہ صرف اپنے سے افضل مخلوقات کی خدمت نہیں کر رہا ہے، بلکہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اسی لیے پستر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ در حقیقت جانور سے بھی پستر ہے، اس لیے کہ ظاہری یہ صلاحیتیں معیار نہیں ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا عقل کیا ہے، فرمایا العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی عبادت ہو جائے، جنت کمائے جائے۔ تو اس نے پوچھا مولا پھر امیر شام کی عقل، اس کے پاس عقل نہیں تھی، فرمائے تلک النقراء تلک الشیطنہ، وہ مذموم صفت تھی، وہ شیطنت تھی۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصد تخلیق تک پہنچائے، اپنی ابدی سعادت تک پہنچائے، اپنی اس ابدی سعادت کو ٹھکرا کر دنیا کے چند دن کی خوشی حاصل کرنے والا عاقل نہیں ہے. لیکن چند دن کی خوشی کے لیے ابدی سعادت ٹھکرانے والے عاقل نہیں ہوتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خوف خدا یہی جادوگروں کے پاس جیسے ہی ایمان لایا خوف خدا پیدا ہوا, اتنے عظیم شخصیتوں میں تبدیل ہو گئے. کیونکہ یہ وراثتی مسلمان نہیں بنے تھے, معرفت کے ساتھ بنے تھے. اتنے عظیم انسانوں میں تبدیل ہو گئے. فرعون نے دھمکی دی, تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا, پھانسی دوں گا. تو کیا کہا؟ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا, تم اس دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتے ہو لیکن ہمیں ختم نہیں کر سکتے. انسان مرنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے, صرف اس دنیا میں اپنے آپ کو اس عالم کے اہل بننے کے لیے تیار کرنے کے لیے خلق ہوا ہے کہ یہاں پر اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو تاکہ اس عالم میں انبیاء و ائمہ کے ساتھ ہم نشین بن سکے, اس پاکیزہ جگہ میں رہنے کے لیاقت تمہارے اندر آ جائے, سلیقہ تمہارے اندر آ جائے, اس پاک و منزہ جگہ پہ رہنے والے بھی پاک و منزہ ہونے کی ضرورت. اس مقام کی تک پہنچنے کے لیے تربیت کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں. اسی لیے اس مقام کی عظیم ہستیاں انبیاء اور ائمہ آئے تاکہ ہمیں تربیت کرے اور اس مقام تک جانے کی لیاقت ہمارے اندر پیدا کرے. تو یہ خوف, اب یہ خوف جس کے دل میں آئے, دیکھو یہ کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, یہی صفت ہے. واقعاً اگر ہم واحد ہو خوف میں, یعنی خوف کی توحید ہمارے اندر کامل ہو, الذین یبلغون رسالات ربهم ویخشونه ولا یخشون احدا الا اللہ, وہ لوگ جو پیغام خدا کو پہنچاتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ صرف خدا سے ڈرتے ہیں, غیر خدا سے نہیں ڈرتے ہیں. یخشون الناس ولا یخشون اللہ, دوسرے آیت میں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے ہیں. غدیر کے آیت میں فرمایا کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم واخشون, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یخشون الناس کخشیت اللہ اشد خشیہ, کچھ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں خدا کی طرح, خدا کے برابر لوگوں سے ڈرتے ہیں, بلکہ خدا سے بڑھ کر لوگوں سے ڈرتے ہیں. بل اشد خشیہ, خدا سے بڑھ کر بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں. اس کی تعداد مسلمانوں میں کمی نہیں ہے, سارے مسلمان خوف خدا کے دعویٰ کرتے ہیں. عرض کہ آپ کے خدمت میں اللہ اکبر, خدا سب سے بڑا ہے, یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں. لیکن مقام عمل میں دیکھیے, پوری دنیا اسلام ایران کو چھوڑ کر امریکہ کے دروازے پر سجدریز ہے, یعنی اس کی کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. حدیث میں ہے من اصغى الى ناطق فقد عبده, اگر کوئی شخص کسی بولنے والے کی بات کو مانتا ہے در حقیقت اسی کی عبادت کر رہا ہے. اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بولتا ہے خدا کی عبادت کرتا ہے, بولنے والا اگر خدا کی طرف سے نہیں بولتا ہے تو شیطان کی عبادت کرتا ہے.
محمد صلی اللہ
اگر خدا کا خوف مسلمانوں کے دل میں, مسلمان حکمرانوں کے دل میں ہوتا تو یقیناً مغربی سپر طاقتوں کا خوف نہ ہوتا. موحد ہونا چاہیے خوف خدا میں, یعنی سب سے زیادہ خدا سے ڈرے. اصل تو ایسا ہونا چاہیے کہ صرف خدا سے ہی ڈرے, غیر خدا کی نسبت میں ہوشیار رہے, خطرات سے ہوشیار رہے, بیدار رہے, محتاط رہے, اپنے آپ کو بچائے. لیکن اگر ڈرنا بھی ہے تو جنت محبت میں بھی خدا نے فرمایا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حب خدا, لیکن کم تر درجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا محبوب خدا ہونا چاہیے. اگر غیر خدا سے ڈرنا بھی ہو تو خدا کے برابر نہیں. اگر خدا کے برابر ڈریں گے پھر ایک دن خدا کی بات مانیں گے, ایک دن اس کی بات مانیں گے. خدا سے زیادہ ڈریں گے تو پھر ہمیشہ اس کے بعد مانیں گے, خدا کے بعد صرف اس وقت مانیں گے جب وہ ناراض نہ ہو. ابھی مسلمان حکمرانوں کی یہی حالت ہے, کہ صرف اس وقت خدا کی اطاعت کرتے ہیں جب دنیا غرب اجازت دے. دیکھیے ابھی دنیا غرب کیا کہتے ہیں, کہتی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہ کریں, سب اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے. ایران کے ساتھ, سوریہ کے ساتھ, حزب اللہ کے ساتھ جنگ کرے, اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے. سب متحد ہو گئے یمن پر حملہ کرنے کے لیے, سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا سوریہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف خدا دل میں نہیں ہے. خوف خدا کا عرض کے ایک اہم اثر یہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر پاکیزگی, پاکیزگی کا باعث ہے, تربیت کا باعث ہے. دوسرا غیر خدا کے خوف کو دل سے نکال دیتا ہے. غیر خدا جو بھی ہو, مال ہو, حکومت ہو, دشمن ہو, جو بھی ہو, اس کے خوف ہمارے دل میں نہیں رہتا ہے. اگر جو خود خدا حکم دیتا ہے کہ تم ان کے لیے تیار رہو, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِكَابِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تیار کرو ان کے لیے پوری طاقت تیار کر کر رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو تیار کرو. مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, گھوڑے اس زمانے میں ظاہر ہے مثالیں, زمانے کی مثالیں دیتے ہیں نا, اصول ابدی اصول بیان ہوتے ہیں, مثال زمانے کے مطابق. مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, گھوڑے تیار کرو, اور قوہ, قوہ ابدی اصول ہے, ان کے لیے طاقت تیار کرو. اس کی مثال اپنے زمانے کی دی قرآن کے نزول کے زمانے میں, لیکن طاقت تیار کرنا قیامت تک ہے. مختلف ممکن ہے اسلحہ بدل جائے, وسائل بدل جائے, گھوڑے کی جگہ پر ٹینک آ جائے, تیروں کی جگہ پر توپ خانے آ جائے, ہوائی جہاز آ جائے, یہ اپنی جگہ پر. دشمن سے نہیں ڈرنا ہے, لیکن محتاط, ہوشیار, تیار رہنا ہے. آپ آنکھیں بند کرنے سے دشمن بھی آنکھیں بند نہیں کرے گا. یہ ایک اہم ذمہ داری ہماری, اور اگر ہمارے اندر خوف خدا ہو تو تقوی خدا بھی ہمارے اندر ہوگی. تقوی کیا ہے؟ تقوی اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا کہ گناہ کرنے سے بچے, اپنے اندر اتنی تربیت اور صلاحیت اور پاکیزگی اور طہارت پیدا کرنا کہ گناہ سے نفرت کرے. تقوی کا لازمہ خوف ہے. اگر آپ کے پاس خوف ہے, خوف خدا ہے, تو تقوی اپنائیں گے, اور اگر آپ کے پاس تقوی ہے, برائیوں سے آپ اجتناب کریں گے. تقوی یعنی آپ کچھ اصولوں کو مانتے ہیں اور ان اصولوں کے پابند رہتے ہیں. اسی لیے انسان کے پاس تقوی ہے, جانور کے پاس تقوی نہیں. جانور کسی اصول کو نہیں مانتا ہے تو تقوی کی ضرورت نہیں. انسانوں میں چونکہ انسان کچھ اصولوں کو مانتا ہے, ان اصولوں کے خیال رکھتا ہے. مغربی دنیا آپ لیجئے, وہاں کے رہنے والے بھی کچھ اصولوں کو مانتے ہیں. اپنے معاشرے کے مطابق تقوی ہے. اسلامی تقوی میں اصولوں کا دائرہ وسیع ہے. قرآن و سنت کے مطابق ہم اصولوں کو مانتے ہیں, انہی کے خیال رکھنے کا نام تقوی ہے. تقوی وہ روحانی طاقت ہے جس کے ذریعے انسان انسانی اور اسلامی اور الہی اصولوں کا خیال رکھتا ہے, اپنے آپ کو حیوانیت کی طرف گرنے سے بچاتا ہے. حقیقت میں دو قسم ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کے نفس کے خواہشات ہے, نفس کے خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا, یہ بے تقوائی ہے. نفس کی جو بھی خواہش ہو اس کے سامنے انسان رک نہیں سکتا, چھوٹے بچے کی طرح. مٹھائی فرض کی جو اس کے لیے زہر ہے, لیکن نہیں, اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہے. کچھ بڑے لوگ بھی ایسے ہیں, چرس, منشیات, مختلف قسم کی چیزیں, پیسہ, جو بھی سامنے آ جائے وہاں پر حلال حرام وغیرہ کسی کے خیال نہیں رکھتا, اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے. فرض کے ایک آدمی کو لیجیے, ہمارے شہر میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی شاید کم نہ ہو, اس کے سامنے حرام طریقے سے 5 ارب آ جائے, کوئی قانونی خطرہ بھی نہ ہو. 5 ارب مل جائے, قانونی کوئی مشکل نہیں ہے, اپنا آپ کو بچانا کیا ہے, نہیں بچا سکتا, بے لگام ہو جاتا ہے. یہی خواہشات نفس بے لگام ہو, کوئی اصول اس کو نہ روک سکے, نہ جنت, نہ جہنم, نہ خدا, نہ انسانیت, نہ شرافت, نہ سیرت, کچھ بھی اس کو نہ روک سکے خواہشات نفس کی, یہ بے تقوی ہے. تقوی یعنی کیا؟ آپ اصولوں پر یقین رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، ائمہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک حدود ہے، ایک بارڈر ہے، اس بارڈر کو کراس نہیں کریں گے اصلاً، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو خوف خدا اگر ہو تو تقویٰ کو بچا سکتے ہیں، خوف تقویٰ ہی کے اندر خوف ہے، تقویٰ کے اندر ہی خوف ہے۔ لیکن دو قسم کے تقویٰ ہے، ایک تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے، جس طرح سے کچھ لوگ ہیں تصوف والے عام طور پہ اسی راستے پر چلتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صحراؤں میں زندگی کرنا، جنگلات میں زندگی کرنا، نہروں کے پاس زندگی کرنا، یا گھر سے نہ نکلنا، معاشرے کی ذمہ داریوں میں حصہ نہ لینا اور معاشرے کے مشکلات میں حصہ نہ لینا۔ تو یہ ایک قسم کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے کٹ جانا، یہ پہلی بات ہے کہ تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انبیاء اور ائمہ کی سیرت کیا ہے، وہ معاشرے سے کٹ کر زندگی کرتے تھے یا معاشرے کے اندر زندگی کرتے تھے، معاشرے کے مشکلات میں حصہ لیتے تھے یا معاشرہ کے مشکلات سے اپنے آپ کو دور سمجھتے تھے، غیر ذمہ دار سمجھتے تھے۔ یہ تمام تر مصائب جو اہل بیت پر آئے اس کی وجہ کیا ہے، یہ کہ وہ معاشرے کی مشکلات، دین کے مشکلات کو اپنا مشکل سمجھتے تھے، اس میں اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اسی لیے دشمن انسانیت ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے تقویٰ کا معنی معاشرے سے کٹ کر کسی کمرے کے کونے میں، اپنی مسجد، اپنے مدرسہ، خلاصہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہی رہنا، باقی سب کو طلاق دینا، یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ وہ تقویٰ ہے جس کو اہل بیت نے اپنایا، معاشرے میں اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے اپنا دین و ایمان کو بچانا۔ میں آپ کی خدمت میں مولانا امام حسین کے کچھ احادیث اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد۔ جب حاکم مدینہ نے، حاکم مکہ نے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ خط بھیجا، امان نامہ بھیجا امام کو کہ آپ واپس آئیے، آپ کی جان محفوظ ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اس خط کے جواب میں امام نے کیا فرمایا، امام مکہ سے باہر نکلے تھے، فخیر الامان امان اللہ، بہترین امان خدا کا امان، تمہارے امیر کے امان کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یؤمن یوم القیام من لم یخف فی الدنیا، قیامت کے دن، دیکھیں یہ مولا فرماتے ہیں، قیامت کے دن امن و امان میں نہیں ہے کوئی شخص، قیامت کے دن خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا جس کے دل میں دنیا میں خوف خدا نہ ہو، جو دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا آخرت میں عذاب خدا سے محفوظ نہیں۔ لن يؤمن يوم القيامة من لم تخف في الدنيا، دیکھیے جی دنیا میں اگر آپ کے پاس خوف خدا نہیں ہے آخرت میں عذاب خدا سے مأمون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو خوف ہے وہ آپ کے لیے وسائل تیار کرتا ہے آخرت میں عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے۔ فنرجو اللہ مخافة في الدنيا، اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں، فنرجو اللہ خدا سے امید رکھتے ہیں، خدا سے تمنا کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، مخافتا فی الدنیا، کہ دنیا میں خدا ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے آباد کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تاریخ بشریت کے سب سے عظیم قربانی دینے والے امام فرما رہے ہیں۔ توجب لنا امانۃ فی الآخر، یہ خوف دنیا باعث بنے گا کہ قیامت کے دن ہم امن و امان کے ساتھ ہو، عذاب الہی سے محفوظ ہو۔ خوف دنیا ہو تو آخرت میں عذاب سے محفوظ ہو، ادھر خوف ہو تو خدا کے نافرمانی نہیں کریں گے، خود بخود جنت و خدا شائستہ لوگوں کے لیے پاداش ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ جب تشریف لائے عراق کے نزدیک پہنچے، لیس شأنی من یخاف الموت، میں وہ نہیں ہوں جو موت سے ڈرتا ہو، ما احون الموت فی سبیل العز و احیاء الحق، موت کتنا آسان ہے عزت کے راہ میں اور حق زندہ کرنے کے راہ میں، میں نے اس موت کو قبول کیا ہے عزت کے راہ میں، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ مؤمنوں کو چاہیے اہل بیت کو چاہیے، انبیاء کو چاہیے با عزت زندگی کرے، عزت کے راہ میں اور احیاء حق، حق کو، اسلام کو زندگی کرنے کے راہ میں موت بہت آسان ہے. اور تقوی کے بارے میں مولا فرماتے الا فصونوها تصونوا بها، تم تقوی کی حفاظت کرو، تقوی تمہارا حفاظت کرے گا. آپ تقوی پر عمل کرو، تقوی خود آپ کو بھی پورے معاشرے کو بھی بچائے گا. اگر اسلامی معاشرہ بات پر ہزگار معاشرہ بن جائے، یقین کیجئے دنیا کے آقائی، دنیا کی سلطنت مسلمانوں کے پاس آئے گی. فرماتے تقوی کی وجہ سے غنا من کل ملکہ و نجات من کل ہلکہ، اگر آپ کے پاس تقوی ہو آپ کسی کو غلام نہیں بنیں گے، نہ مال کا غلام، نہ شہرت کا غلام، نہ پارٹیوں کا غلام، نہ حکومت کا غلام، کسی چیز کا غلام نہیں بنیں گے. آزاد، آزاد وہ رہ سکتا ہے جو با تقوی ہو. مولا نے حر کے سرانے آ کر یہی فرمایا انت حر کما سمتک امک، جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے تم حر ہو، آزاد انسان. یزید کی حکومت، ابن زیاد کی لالچوں نے تمہیں نہیں روکا، آزاد انسان تھا. آزاد انسان وہ ہو سکتے جس کے دل میں تقویٰ ہو. و نجات من کل ہلاکہ، ہر ہلاکت سے نجات تقویٰ کے سائے میں ہے. اس کے بعد مولا سید شہدا فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ خدا کو اپناؤ. تقوی خدا کم از کم کیا ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ واجبات کو بجا لائے، محرمات سے اجتناب کرے، یہ کم از کم. اللہ پھر درجہ بہ درجہ آگے بڑھنا، جتنی توفیق ملتی ہے آگے بڑھنا. خود انبیاء و ائمہ اطہار آخرین دم تک اسی تقوی ہی پر عمل پیرا ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجہ تک، اس کا کوئی حد نہیں ہے تقوی کا، اعلیٰ درجہ. فتقوا اللہ حق تقاتہ، تم تقوی الہی اپناؤ جس طرح سے اپنانا چاہیے، وہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کم از کم یہ تقوی ضامن جنت ہے، ضامن قبولی اعمال ہے. قرآن فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا پرہیزگار لوگوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے. اس کے بعد امام فرماتا ہے وَمِنَ لِمَنَ اتَّقَاهُ أَن يُحَوِّلَهُ عَمَّا يُكْرَهُ إِلَى مَا يُحِبُّهَا، خدا نے ضمانت لی ہے، خدا ضامن بن گیا ہے، اگر کوئی متقی بن جائے اس کو ناپسند چیزوں سے لا کر پسندیدہ چیزوں تک پہنچائے، یعنی جو چیزیں اس کے لیے ناپسند ہے، نفرت ہے، نہیں چاہتا ہے، خدا اس کو اس سے نجات دے گا اور جو حاجتیں ہیں، جو تمنائیں ہیں اس تک پہنچائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن میں یہ بھی ہے، مولا فرماتے ہیں اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں تھا. یہ کوئی نہ سوچے کہ تقوی کے ساتھ گھر میں بیٹھے، یہ تقوی نہیں ہے. اپنی پوری توانائی اپنی دنیا اور دین کو آباد کرنے کے لیے انجام دینا ہے، پھر خدا اس راہ میں مدد کرتا ہے، نہیں کہ گھر میں بیٹھے تقوی اپنائے خدا رزق پہنچائے گا، وہ تقوی ہی نہیں ہے، یہ خلاف شرع ہے آرام کرنا. ان اللہ یبغض الکافرین، احادیث میں جن لوگوں میں سے ایک جن کے ساتھ خدا بغض رکھتا ہے، بغض رکھنا یعنی خدا اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ کون ہے؟ کاہلی کرنے والا، کام نہ کرنے والا. اپنی ذمہ داریاں انجام دے پھر دیکھو، با تقوی ہو تو کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، نہ ہو بھی کوئی حرج نہیں ہے، خدا ملا ہے اس کو، انبیاء ملے ہیں، ائمہ ملے ہیں، ائمہ کے ساتھ محشور ہوگا. یہاں مولا اسی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، خدا وہاں سے رزق دے گا اگر آپ متقی بنیں گے جہاں کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں تھے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْدَعُ فِي جَنَّتِ، اس کے بعد فرماتے ہیں خدا کسے جنت لینے کے لیے دھوکے سے خدا سے کوئی جنت نہیں لے سکتا. کچھ لوگ ایسی داستانیں سناتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، کہ ایسی معمولی چیز ہے اسی بنا پر جنت جاتا، زندگی بھر جرم جنایت میں رہا ہے، معمولی. فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْدَعُ فِي جَنَّتِ، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جنت جانے کے لیے. جنت فارسیوں کے ضرور مسئلہ بے بہا می دہن نہ بے بہانہ، جنت کی قیمت ہے، بہانے سے جنت نہیں دیتا ہے، قیمت وصول کر کے جنت دیتا ہے. خدا ارحم الراحمین ہے یا نہیں ہے؟ ہم بس اوقات کے تو خدا ارحم الراحمین دے گا، ایسا لگتا ہے کہ آخرت خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا ارحم الراحمین دے گا، دنیا خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، انگریز کے ہاتھ میں ہے، تو یہ لوگ ارحم الراحمین نہیں ہے تو نہیں دیں گے. دنیا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی خدا کے ہاتھ میں. دنیا میں کام کیے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے، آخرت میں بھی کام کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں ظلم و ستم بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں یہ ظلم و ستم نہیں ہوگا، آپ کے ذرہ برابر کام ضائع نہیں ہوگا، نیتیں بھی ضائع نہیں ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیتیں بھی ضائع نہیں ہوگی. یہ اپنی جگہ پر، دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے، بہت سے مستحق لوگ اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. کچھ لوگ اسے آیت کی بنا پر کہتے ہیں پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ شفاعت بھی آپ کی کوشش کا نتیجہ ہے. آپ نے اتنا کام کیا ہے، اپنے عقیدوں کو صحیح کیا ہے، عمل کے لحاظ سے اتنا کام کیا ہے کہ شفاعت کے لائق بن گئے ہیں. شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت کی لیاقت آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. پھر خود شفاعت کے استحقاق بھی آپ کے عمل کا نتیجہ. حدیث میں ارشاد فرماتا ہے من احب ان یقبل شفاعت الشافعین فلیطلب رضا اللہ، اگر کوئی چاہتا ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول ہو جائے، اس کے راہ میں خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے. قرآن میں یہ ہے نا لا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی شفاعت کریں گے کہ خدا راضی ہو اس کی شفاعت ہونے پر. ایک معیار ہے، اس معیار تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش، ٹھیک ہے ہم اپنے عمل کے ذریعے شاید مستحق جنت نہ ہو، لیکن ایک معیار تک پہنچنا پڑے گا کہ اہل بن جائے. جس طرح سے پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے، کم از کم 28 نمبر تک، 27 نمبر تک پہنچاؤ، پھر وہ چند نمبر کو نظر انداز کر کے پاس کرائیں گے. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. تقویٰ ہونے کی علامت یا علی خطبہ منا میں مولا نے کن کو جمع کیا ہے؟ اس وقت کے بہترین انسانوں کو، یعنی جو انسان معاشرے میں سب سے افضل مانے جائے، عند اللہ کے بعد نہیں، معاشرے میں سب سے افضل مانے جاتے تھے، اصحاب پیغمبر، تابعین، مخلص شیعوں کو، یعنی شیعوں میں جو بڑے تھے، ان کو جمع کر کے خطبہ دیا. خطبہ منا اس میں یہی فرماتے ہیں، بہت سخت ڈانتے ہیں. اگر انسان باتقوا ہے اس کا عمل سے ظاہر ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہودی اور مسیحی، یہودی اور عیسائی کیوں نابود ہو گئے؟ دین تو باقی نہیں رہا نا، تحریف کے ساتھ باقی رہا، تو دین برحق الہی نہیں، یہودیت بھی اور عیسائیت بھی وہ دین نہیں ہے، اگر سے نام ہے لیکن خدا کا نازل کردہ دین نہیں ہے. اس کی وجہ مولا فرماتے ہیں یہ لوگ نہی از منکر نہیں کرتے تھے، علماء یہود و نصارہ، فلا ینہونہم عن ذلک رغبتن، کیوں نہیں کرتے تھے؟ لالچ میں. تین نکات ہے جس نے پوری تاریخ میں بشریت کو گمراہ کیا، حکمرانوں نے ان سے فائدہ اٹھا کر بشریت کو گمراہ کیا. ایک لالچ، بڑے لوگوں کو خریدتے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں ملک کے اندر، ملک کے باہر، پوری دنیا میں خریدتے ہیں مؤثر لوگوں کو. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں، بم بلاسٹ ہوگا، مار دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، الزام لگ جائے گا، مختلف ذریعوں سے ڈراتے ہیں. تیسرا عام لوگ ہے، عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، ممبر والوں کے ذریعے. معاشرے کے 1% 2% خواص ہوتے ہیں جو دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بکنے والے مال ہوتے ہیں. اگر بکنے والے نہ ہو دمکی سے ان کو خاموش کر سکتے، دمکی سے خاموش نہ کرے تو گولیوں سے خاموش کر سکتے، اور باقی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر اشارہ کیوں؟ یہ خواص تھے، دو نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. رغبتن فی ما کانوا ینالون، یہ ام نہی از منکر انجام نہیں دیتے تھے یہ علماء. کیوں؟ جو کچھ حکام سے ان کو ملتا تھا اسی کے لالچ میں نہی از منکر کے فریضے پر عمل نہیں کرتے تھے، امر معروف کے فریضے پر عمل نہیں کرتے تھے. وَرَغْبَةً لِمَا يَحْذَرُونَ، یا رحبت، رحبت ڈر کو کہتے ہیں، رغبت شوق کو، یا ڈر کی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے، یا لالچ میں یا خوف میں. تو اس وجہ سے رغبتن فی ما کانوا ینالون و رحبتن مما یحذرون، خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آزمون کر کے فریضے پر عمل. ابھی بھی ہمارا معاشرے کی یہی حالت ہے نا. کربلا کی قیام کے جو مولانا اہداف بیان کیا، سب سے زیادہ نہی از منکر امر معروف کو تذکرہ فرمایا، متعدد اہداف جن میں سب سے جامع ہدف جو سب پر شامل ہوتا ہے، سب کو کور کرتا ہے، وہ امر معروف نہی از منکر ہے. لیکن عشر محرم میں ہم گفتگو کرتے ہیں نماز کے قضا، نماز قضا ہو سکتی ہے، عزاداری قضا نہیں ہو سکتی، نماز کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ ہے؟ کوئی جھگڑا ہے؟ آپ کی نوکری اور نماز عزاداری میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح سے عجیب و غریب چیز ہے کہ قیام کربلا کا یہ ہدف اور اس قیام کو زندہ رکھنے کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس حد تک دور ہو جائے اس ہدف سے. تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً، آپ دیکھتے ہیں جو خدا کا عہد و پیمان ہے، یعنی خدا کے جو احکام اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے. وَقَدْ تَرَوْنَ، آپ دیکھتے ہیں، عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً، خدا کے عہد و پیمان. عہد و پیمان خدا کیا ہے؟ بندگی، خدا کے اطاعت کرنا، احکام خدا پر عمل کرنا، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. فَلَا تَفْزَعُونَ، آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے عالم اسلام میں احکام خدا نافذ نہیں ہوتا ہے، عدالت الہی نافذ نہیں ہے، مسلمانوں پر کفار کی حکومت ہے. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قرآن کی صریح آیت ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کفار کے انڈر رہے، کفار کے سامنے تسلیم ہو جائے. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کفار کی نسبت میں سخت گیر آپس میں رہو. لیکن ابھی کیا ہوگا؟ آپس میں سخت گیر کفار کی نسبت میں جھکتے ہیں. ظلم کرنا، ستم کرنا، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، کیا ہوا ہے تمہیں کہ خدا کے راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو؟ اور مستضعف لوگوں، وہ لوگ جو ضعیف قرار دیے گئے، ان کے ساتھ، ان کے حق میں کام نہیں کرتے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعدو لہم، ان کے لیے تیار کرو ایسے سامان، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، خدا کے دشمن بھی ڈرتا رہے، تمہارا دشمن اتنی طاقت آپ کے پاس ہو کہ خدا کے دشمن ڈرتا رہے اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے نہ سوچے. اب ان کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک کام ہے میرا آبا و اجداد انجام دیتے تھے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ سیرت میں ہے. ایسا کام جو ہمارے رسومات میں شامل ہے، ہمارے روایت میں شامل ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ سیرت میں ہے، نہ کسی امام کے صحابی یا امام کے فرزند نے انجام دیا ہے. البتہ ہمارے شیعوں کے پاس معیار کون ہے؟ خدا، پیغمبر، معصومین، ان کے احکام معیار ہے، حجت ہے، ان کے علاوہ کسی کے بعد حجت نہیں ہے. اور مشہدین ظاہر ہے شرائط نو آپ جانتے ہیں، دس شرطیں، ان میں شرط، دس شرطوں میں سے ایک اجتہاد ہے، مشتہد ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ان کی بات اپنے مقلدین کے لیے اپنے زمانے میں حجت ہے، لیکن جو علی الاطلاق تا روز قیامت سب کے لیے حجت ہے، احکام خدا، احکام پیغمبر، احکام ائمہ، مشتہدین کے بعد، اس شرط کے ساتھ کہ عادل ہو، حکم خدا ہی کے مطابق. یعنی در حقیقت مجتہد حکم نہیں دیتا ہے، حکم خدا کو قرآن و سنت کی روشنی میں کشف کرتا ہے، حکم معصومین کو کیا ہے؟ کشف کرتے ہیں، وہ حکم دینے والے نہیں ہیں. اب دیکھیں، اب ہم چیختے ہیں ایسے کاموں پر جن کے کوئی نہ قرآن، نہ سنت، نہ سیرت میں کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن اتنی خلاف ورزی دین کے ہو رہے ہیں. آیات قرآن کے مسلم، قیام حسینی کو اس مقصد کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس پر کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہی مشکلات، جس مشکلات کو مولانا قیام کربلا سے پہلا پیش کیا، وہ مشکلات ابھی بدون کم و کاست ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بزرگان اس پر توجہ نہیں دیتے. وہاں پر اصحاب مخلص شیعہ, بزرگان شیعہ بہتر کہوں, بزرگان شیعہ اصحاب تابعین کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا کیا ہو رہا ہے تمہیں, کیونکہ مخلص کا لفظ اس داننے کے ساتھ اتنا مناسب نہیں ہے. بزرگان شیعہ تھے, خدا کے عہد و پیمان نظر انداز ہو رہا ہے. اسی موقع پر ہے, انہی سالوں میں ہے جب مولا کی زمین پر قبضہ کیا مروان نے, تو مولا نے تلوار نکالی, کیونکہ ظالم کو ظالم رہنے دے, ظلم کے موقع دے, وہ قدم بہ قدم آگے بڑھ جائے گا. ظالم کو ظالم بننے میں مظلوم کی خاموشی مؤثر ہے, یعنی 50% مظلوم کی خاموشی, 50% ظالم کی درندگی, دونوں مل کر ظالم کو ظالم بننے کی صلاحیت دی ہے. اگر ایک تھپڑ کا جواب ایک تھپڑ میں دیتے تو پھر وہ چاقو نہیں مارتا. تو مولا نے تلوار نکالی اور آواز دی حلف الفضول, پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا مکے میں کہ کسی پر ظلم ہو جائے تو ہم مل کر اس مظلوم کی حمایت کریں گے, اعلان اسلام سے پہلا. آپ نے دعوت دی ان قبائل کو جو پیغمبر کے ساتھ اس اعلان میں شریک تھے. زبیر کے بیٹا عبداللہ جو دشمن آل محمد بھی ہے, کہتا ہے کہ میں تیار ہو گیا تھا حسین کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے والد اس معاہدے میں شریک تھے. یہی مسئلہ ہے, اپنے والد کے معاہدہ کا خیال رکھنا ہے. مولا اسی خطبے میں فرماتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے عہد و پیمان کو تم خیال رکھتے ہو لیکن عہد خدا کے خیال نہیں رکھتے ہو. یہی عبداللہ 8 سال اس نے حکومت کی مکے میں اور مختلف علاقوں میں, عراق وغیرہ میں, کیا کہ جب درود بر پیغمبر کو بھی چھوڑ دیا, بنو امیہ نے بھی نہیں چھوڑا تھا, اس نے چھوڑا. اس سے کہا کہ کیوں تم نے درود کو چھوڑا؟ کہا کہ جب میں درود بھیجتا ہوں کچھ لوگ اپنے گردنوں کو اٹھاتے ہیں, مراد آل محمد تھا, یہ فخر سے اپنے گردن بلند کرتے ہیں, ان کے گردن کو بلند نہ کرانے کے لیے میں درود نہیں بھیجتا ہوں. اس حد تک عہد خدا, پیمان خدا میں یہ ہے. اب اپنے والد کے اس پیمان کا اتنا خیال رکھتے ہیں. یہ حالت ہماری بھی ہے, ہمارے آبائی رسم و رسومات کے خلاف کوئی چیز کرے, کہتا ہوں ہمارے آبا و اجداد سینکڑوں سال سے کرتے آئے ہیں, کرنا چاہیے. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ قرآن و سنت کی دلیل لاؤ. جائز ہونے کے لیے الگ معیار ہے, لیکن حکم دینے کے لیے کام کرو, یقیناً قرآن و سنت کی دلیل کی ضرورت ہے. یہ وہ مسائل ہے جس کی وجہ سے امام منا کے واقعہ میں فرماتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے بنو امیہ مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط ہو گئے, ہر ممبر پر بنو امیہ کے خطیب تقریر کر رہا ہے اور مظلوم پستے جا رہے ہیں, احکام خدا پر عمل نہیں ہو رہا ہے. آخر میں فرماتے ہیں اللہم لم یکن الذی کان منا, خدایا جو کچھ ہم اب تک کرتے آئے ہیں ان ظالمین کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں, نہ حکومت کے لیے نہ مال کے لیے, دنیا والے ہی سوچیں گے مال کے لیے حکومت کے لیے نہیں, ولیکن لنور المعالم دینی, دین کی نشانیوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں. تقام المعطلۃ من حدود, تیرے حدود الہی, تیرے احکام جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے. فیأمن المظلومون من عبادک, تیرے مظلوم بندے کو امن و امان مل جائے. ولیعمل بفرائضک و سننک, تیرے واجبات پر عمل ہو جائے, تیرے سنت اور مستحبات پر عمل ہو جائے. یہ ہدف کربلا ہے, تو ہمیں اس ہدف کی طرف جانا ہے. اس کی خلاف ورزی ہو جائے چیخنا ہے, آواز بلند کرنا ہے, قربانیاں دینا ہے. کافی حد تک ہم آگے بڑھے, شک نہیں ہے. یعنی خوش قسمتی ہے حسین کے آج اس آواز کو تاریخ کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ لوگوں نے لبیک کہا ہے اور قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے. تاریخ اسلام میں یہ پہلی بار ہے عراق میں اہل بیت کی, اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت ہے تقریباً, لیکن حسین کے مقصد سے کافی فاصلہ پر ہے. ہم اس مقصد کی طرف جانا ہے, اپنی سرزمینوں کو فرزند حسین کے استقبال کے لیے تیار کرنا ہے. کربلا میں اتنے مصائب آل محمد پر آئے کہ خود حسین اپنے مصائب سناتے. ظہر 11 جب قافلہ آل محمد کا گزر ہوا مقتل سے, شہزادی سکینہ حسین کی لاش پر پہنچی، لپٹ گئی۔ روایت میں لپٹنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کس طرح سے برداشت کر سکتے؟ عالم بے ہوشی میں سکینہ نے یہ سنا کہ حسین فرما رہے تھے، شیعتی مہما شربتم حلب ما ان فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی وانا السبط الذی من غیر جرم قتلونی وبعد القتل عمدا سحقونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ میرے شیعوں، اے کاش کربلا میں ہوتے۔ میرے شیعو، جب بھی تم نے ٹھنڈا پانی پیا حسین کی یاد کرنا، جب بھی کسی بے کس کی خبر سنی، شہید کی خبر سنی، حسین پر گریہ کرو۔ میری شہادت کے بعد میرے لاش پر بھی گھوڑے دوڑایا دشمن۔ اے کاش عاشور کے دن میں تم ہوتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کس طرح سے میں شہزادہ اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، پانی کے بجائے شہزادے کو اپنے تیر سے سیراب کیا۔ شہزادی زینب کی کیا حالت تھی؟ اس صحرا میں سب سے سخت حالت شہزادی زینب کی تھی۔ ایسی حالت تھی، تاریخ اسلام کے ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عمر ابن عبدود کی بہن آئی، عمر ابن عبدود کی لاش پر دیکھا سارے کپڑے ہیں، سونے کی پیٹی تھی وہ بھی ہے۔ اس نے ایک شعر کہا، یہ شعر تاریخ اسلام میں موجود ہے، کہا بھائی میں آپ پر نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تیرے کپڑوں کی غارت نہیں کی ہے، تیری بے عزتی نہیں کی۔ سلام ہو زینب پر۔ جب زینب حسین کی لاش پر پہنچی تو کس حالت میں پہنچی؟ کوئی کپڑے نہیں ہے، سر ادھم تن سے جدا ہے، نہ معلوم زینب نے کس طرح سے برداشت کیا۔ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے، حضرت حمزہ کو کچھ اعضا کاٹ دیے گئے تھے، حمزہ کی بہن آنے لگی صفیہ، پیغمبر نے پہلے ہی اسے منع کر رکھا تھا صفیہ کو بھائی کی لاش پر آنے نہ دینا۔ صفیہ نے اصرار کیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت کروں گی، میں جانتی ہوں حضرت حمزہ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، اس کے جسم کے کچھ ٹکڑے کاٹ دیے گئے۔ وعدہ کرنے کے بعد حضرت صفیہ کو اجازت ملی، اس کے پہنچنے سے پہلے پیغمبر نے حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا۔ پائے مبارک حمزہ باہر تھا، اس پر گھاس ڈال دیا تاکہ بہن کی نگاہ پائے کی زخمی لاش پر نہ پڑے، ٹکڑوں کو نہ دیکھے۔ لیکن سلام ہو زینب پر، حسین کی تلاش کرتی گئی کہیں نہ ملی، خوشبو نے رہنمائی کی، خوشبو کے نزدیک گئی، تیروں کا، تلواروں کا، پتھروں کی ایک ڈیر تھی، ہٹایا تیروں کو، تلواروں کو، پتھروں کو، حسین کی لاش نکل آئی۔ انت اخی، انت اخی، انت ابن والدی، انت ابن والدتی، آپ میرے بھائی حسین ہیں، آپ میرے والد کے فرزند ہیں، آپ میرے اما کے میرے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے زینب حیران ہے، یہ حسین ہے؟ مدینے کی طرف رک کے فرمایا، یا جدہ، یا رسول اللہ صلی علیک ملک السما، نانا خدا کے فرشتوں کا درود ہو آپ پر، یہ آپ کا حسین ہے؟ وہی حسین ہے جو آپ کے گاندے پر چڑھتے تھے، وہی حسین ہے جس کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جس جو آپ کے پشت پر سوار رہتے تھے۔
اللہ علیہ وسلم۔